بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات مومن کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدرہ، ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ رحمان کی 19, 20 اور 21 تین آیات شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار سورہ رحمان میں اس مقام پر ارشاد فرما رہا ہے: مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں، مرج ایک دوسرے میں مل جانا، یلتقیان خود ملاقات سے ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ جو لفظ مرج ہے عربی میں، اس کا تقریباً وہی معنی ہے جو انگلش میں مرج کا ہے. انگلش میں مرج کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا ایک دوسرے کے اندر گم ہو جانا. مرج البحرین، دو دریاؤں کا آپس میں مرج ہو جانا، ایک دوسرے میں مل جانا، یلتقیان ملاقات کی صورت. یہ دو دریا مل تو رہے ہیں ایک دوسرے میں، مرج ہو رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے. لا یبغیان، کہ یہ دو سمندر اس برزخ سے بغاوت نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے، اس کی سرحد کو کراس نہیں کرتے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بحرین کیا ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک علماء میں مفصل بحث ہے. بعد میں فرمایا کہ یہ بحرین، یہ جو دو دریا یا یہ جو دو سمندر کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد زمین کے اوپر ہی کوئی دو دریا ہیں، دو سمندر ہیں، جن کو پشاور اور اٹک جانے کا اس ایریا میں کبھی تجربہ ہو تو وہاں پر بھی اس طرح کا اتفاق, دو دریا ایک ساتھ الگ الگ بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, گواہ موجود ہے ہمارے پاس. واٹس ایپ کی دنیا ہے, آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس میں سمندروں میں دو سمندر, ایک کا رنگ سیاہ کے قریب ہے اور دوسرے کا پانی صاف ہے, اور ایک بڑی دور تک درمیان میں ان کے درمیان میں ایک دریا الگ ہے, دوسرا دریا الگ ہے, اور واقعاً دونوں کے پانی ایک دوسرے سے, وہ جو لائن بارڈر لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے کراس نہیں کر رہے. آیا اس آیہ مبارکہ میں جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وہ یہی ہے؟ یہ جو دو دریا آپس میں نہیں ملتے, ان کے اندر جو سائنٹیفک اگر بحث کی جائے تو بڑی آسان سی ہے, آج کی دنیا میں ان چیزوں کو حل کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. کیوں نہیں ملتے یہ دو؟ اس لیے کہ دونوں کی جو ڈینسٹی ہے وہ فرق کرتی ہے, اور ڈینسٹی کو آپس میں مکس کرنے کے لیے اسے ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پانی میں شہد ڈال دیں تو شہد الگ رہے گا, پانی الگ رہے گا, جب تک کہ آپ اسے ملا نہ, کیونکہ دونوں کی ڈینسٹی الگ ہوتی ہے. یہ جو دریائے ہیں ان کے بارے میں جب ریسرچ کی تو بڑا سامنے سا رول سامنے آ گیا. کیا واقعاً پروردگار ان دو دریاؤں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یہ دو دریا واقعاً ان کا نہ آپس میں ملنا پروردگار کی کسی ایسی قدرت کی علامت ہے کہ پروردگار اپنے قرآن میں اس کا ذکر کر کے اور پھر لوگوں سے یہ کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ لہذا اکثر مفسرین حتیٰ اہل سنت نے بھی یہ کہا کہ مراد یہ عام پانی نہیں ہے, یہ عام دریا نہیں ہے. تو پھر کیا مراد ہے؟ شیعہ سنی دونوں علماء یہاں متفق ہیں, فرمایا ان دو دریاؤں سے جو مراد ہے, ان دو سمندروں سے جو مراد ہے وہ دنیا اور آخرت مراد ہے, اصل میں جو مراد ہے. اور تفسیر ہمارے پاس روایات کا سہارا بھی یہاں موجود ہے کہ ان دو دریاؤں سے مراد کیا ہے, دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت دو ایسے دریا ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں ارتباط بھی ہے, ایک دوسرے سے ربط بھی ہے, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے جدا بھی ہیں کہ نہ دنیا آخرت میں داخل ہوتی ہے نہ آخرت دنیا. ربط کیسے ہے؟ ربط ایسے ہے کہ جو کچھ دنیا میں کریں گے آخرت میں سامنے آ جائے گا. یہ کتنا کچھ مراد اگر لیا جائے ذہن میں کہ بھائی کتنا کچھ کیا جائے گا کہ وہاں سامنے آئے گا, تو سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈیفائن کر بات فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, جو شخص بھی اس دنیا میں ذرے کے برابر بھی مثقال ذرہ خیر انجام دے گا, یرا ہو اس دنیا میں دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, اور جس کسی نے بھی مثقال ذرہ کے برابر شر انجام دیا ہے یرا ہو وہ بھی دیکھے گا. اس سے زیادہ دقیق بیان نہیں مل سکتا. ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے خیر, مثقال ذرہ کے برابر بھی, یہ جو ذرہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو فرمایا ذرے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ جو آپ کبھی کمرے میں روشنی آ رہی ہو کسی درس سے اندھیرے کمرے میں, اور اس روشنی میں آپ کو جو ذرات تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے, عام طور پر انسان کو دکھائی نہیں دیتے, اس خاص صورتحال میں بعض اوقات دکھائی پڑتے ہیں, کہا ذرے سے مراد یہ ہے. اب اتنی چھوٹی خیر بھی اگر انجام دی ہے قیامت کے دن سامنے آ جائے گی. اتنا ہی چھوٹا شر اگر انجام دیا ہے قیامت کے دن سامنے آ جائے گا. یہ ربط ہے دونوں میں, دنیا اور آخرت. لیکن فرمایا برزخ بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان میں برزخ ہے. لا یبغیان, نہ دنیا تجاوز کر سکتی ہے برزخ سے نہ قیامت. فرمایا اتنی, یہ جو بہترین تعبیر اللہ نے کی ہے, یہ سوائے دنیا اور آخرت کے کسی اور چیز میں واضح نہیں ہوتا. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ عربی میں حائل پردہ, ایسا پردہ. دیکھیے ایک مرتبہ مثال لیجئے کہ یہ پردہ ہے جو دو ہال بنے ہوئے ہیں, ان کے درمیان میں حائل ہو رہا ہے. لیکن کیا پردے کی اپنی کوئی کیفیت ہے؟ نہیں, صرف حائل ہے. خود پردہ ایک باریک سی چیز ہے. فرمایا برزخ باریک نہیں ہوتی, برزخ باریک نہیں ہوتی. برزخ ایسے حائل کو کہتے ہیں. اب مثلا آپ فرض کیجئے کہ دو گھر ہیں اور ان کی دیواروں کے درمیان میں ایک فاصلہ, یہ جو محسوس فاصلہ ہوتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں. پس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک محسوس فاصلہ زمانی ایسا ہے جسے برزخ کہتے ہیں. لہذا اب برزخ لغت میں ہے صرف فاصلہ. اصطلاح میں برزخ کہتے ہیں انسان کے مرنے اور قیامت کے دن اٹھنے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. انسان دنیا سے بالآخر اس نے مرنا ہے, کیا مرنے کے فوراً بعد ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں, قیامت کا دن مشخص ہے, معین ہے, جس سے پہلے سب کو مارا جائے گا. ہر شے مر جائے گی الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے پروردگار کے وجہ کے علاوہ سب مر جائیں گے. اب میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ وجہ سے مراد کیا ہے. سب مر جائیں گے لیکن تیرے پروردگار کا وجہ باقی رہے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ انہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب یہ جو سب مر جانے کے بعد اور قیامت کے دن اٹھانا, یہ ایک فاصلہ زمانی ہے جسے کہا جاتا ہے برزخ. برزخ کیا ہوتی ہے, برزخ کے حالات کیا ہیں, اتنی علماء نے مفصل بحث کی ہے کہ اس کے لیے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کوئی جلسات درکار ہے. لیکن چند ایک خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ برزخ کی کیفیت کیا ہے. کیا برزخ عالم مادہ کی طرح سے ہے؟ جب ہم برزخ کو عالم مادہ کی طرح تصور کرتے ہیں تو جو قبر کے احوال ہمیں سنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ایک مادی تصور اپنے اندر ایجاد کر لیتے ہیں کہ جی انسان کے اوپر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اچھا, کیا انسان کے اوپر سوال و جواب کا سلسلہ فوری شروع ہو جائے گا؟ تو روایات میں موجود ہے کہ 40 دن تک اللہ مومن کے سوال و جواب کو متوقف کرتا ہے. یہ 40 دن کون سے ہیں؟ یہ قبر کے 40 دن نہیں ہیں, یہ 40 دن ہمارے ہیں دنیا میں رہنے والے. یعنی کیا؟ مومن کو دفن کرنے کے بعد سے لے کر 40 دن تک اللہ مومن کے حساب کو متوقف کرتا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے لواحقین کی کہ وہ کوشش کریں کہ اس 40 دن کے اندر اندر جتنے اس کے واجبات ہیں ان کو ادا کر سکے. کچھ چیزیں اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے باندھ لیں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 جمع 2 4 کا قاعدہ ہے. وہ 2 جمع 2 4 کا قاعدہ یہ ہے جب تک انسان کے واجبات اور محرمات کا حساب کتاب کلیئر نہیں ہوگا اسے مستحبات کا ثواب نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مستحبات ضائع نہیں ہوتے, کوئی مستحب عمل ضائع نہیں ہوگا, لیکن آیا یہ مستحبات فوراً ہی میرے کام آنا شروع ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے, جب تک واجبات اور محرمات کا حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تب تک مستحبات انسان کے فائدے میں نہیں آتے. اب واجبات تو اللہ نے بڑے مختصر سے رکھے ہیں, بظاہر بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, یہ وہ ہیں جو کہ واجب الادا ہیں. اس کے بعد کے جو سلسلے ہیں ان کا کیفیت انسان کی زمانی اور مکانی حالات کے اعتبار سے ہے. جہاد اگر ہوا تو کرے گا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا موقع اور ساری صورتحال فراہم ہوگی تو انجام دے گا, تولا و تبرا اس کی اپنی خاص کیفیت ہے. لیکن جو اہم ترین واجبات ہیں وہ یہی ہیں. ان کے بعد یہ کہ کسی کا قرض گردن پر, یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ حتی عالم برزخ میں بھی انسان کے ساتھ کنسیشن کر سکتا ہے حقوق اللہ میں, لیکن حقوق الناس کی کوئی کنسیشن نہیں ہے حتی برزخ میں. لہذا فرمایا, عجیب مقام ہے, غور کیجئے گا, فرمایا کہ اللہ, اب ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں لیکن روایات موجود ہے, جو مجھ سے روایت چاہے گا میں روایت بتا دوں گا. فرمایا کہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ جیسے ہی شہید شہادت کی منزل پر پہنچتا ہے اللہ اپنے اور اس کے درمیان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روایت میں فرمایا الا قرض, سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ شہید کے, لیکن قرض اللہ تعالی معاف نہیں کرتا. کیا صرف قرض نہیں, تمام حقوق الناس حتی شہید کی گردن پر بھی باقی رہتا ہے. ایران کی جو 8 سالہ دفاع مقدس کی جنگ ہے اس میں ایک شہید اپنا, یعنی جنہوں نے, عالم دین نے یہ واقعہ بیان کیا, انہوں نے بھی شہید کی حربت کی خاطر نہ اس کا نام بتایا نہ علاقے کا, لیکن جن شخصیت سے اس واقعے کو نسبت دی گئی ہے حتیٰ انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے, آیت اللہ خزعلی, ایران کے معروف علماء اور عرفا میں سے نام آتا. کیا ایک زمانے میں اللہ نے مجھ پر مکاشفات کا ایک سلسلہ جاری ہوا اور میں نے عالم مکاشفے میں ایک مرتبہ ایک شہید کو دیکھا اور شہید نے مجھ سے اپنی پوری شہادت کا حال بیان کیا. کہا جب ہم سب شہید ہوئے تو شہید ہونے کے فوراً بعد ہمیں ایک پرچہ پکڑا دیا گیا. پرچے کے اوپر لکھا ہوا تھا براءۃ من النار, آگ سے نجات. کہا سب وہ پرچہ لے کر خوش تھے, میں بھی خوش تھا. کہا لیکن میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا میرے پرچے پر کہیں ایک لال رنگ کا خط, لال رنگ کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, ریڈ لائن. کہا وہ ریڈ لائن دیکھ کے میں تھوڑا سا پریشان ہوا, میں نے ادھر ادھر دوسروں کو دیکھا تو دیکھا کسی کے پرچے پر ریڈ لائن نہیں لگی. میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر جو پرچے بانٹ رہا تھا ہم نے اس سے جا کے سوال کیا کہ یہ میرے پرچے کے اوپر ریڈ لائن کیوں لگی ہوئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تیری گردن پر ایک حق ایسا ہے, جب تک وہ حق حلال نہیں ہوگا تم جنت میں نہیں جا سکتے. وہ شہید کہنے, اب خواب میں کہہ رہا ہے جیسے ہی اس نے یہ کہا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کہا میں ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا پہلے, ہمارے اسکول میں خاتون ٹیچر تھی, مجھے اس کا ایک عیب پتہ لگ گیا، اس کے بارے میں ایک بات میرے علم میں آ گئی۔ یہ بات علم میں آنے کے بعد اگر میں اسے تنہائی میں جا کر تذکر دیتا تو شاید وہ اپنی اصلاح کر لیتی، لیکن میں پرنسپل کے پاس چلا گیا، میں نے شکایت لگائی پرنسپل کو، وہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ایک حراست ہوتی ہے، وہاں جا کر میں نے شکایت لگائی، تمام لوگوں میں میں نے اس خاتون کے بارے میں اس ایپ کا ذکر کر دیا، اس خاتون کو بے آبرو کر کر اسکول سے نکال دیا گیا اور اس کی تنخواہ ونخواہ سب بند ہو گئی۔ کہ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے اتنی معلومات تھی کہ یہ فلاں شہر کا اور ٹیچر کا، میں نے بندوبست کیا، اس جگہ پہنچا، اس شہر کو تلاش کیا۔ اب ایک شہر میں ٹیچر کو تلاش کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ کہ میں وہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گیا، وہاں سے میں نے لسٹیں نکلوائیں، لسٹوں میں میں نے نام ڈھونڈے، پھر مجھے اس میں سے اس کا نام مل گیا۔ کہ نام تو مل گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ اس کی تصدیق کیسے ہو۔ کہ میں نے یہ پتہ کیا کہ یہ معلوم کروں وہاں سے ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے کہا جی یہ فلاں اسکول میں پڑھاتا تھا۔ پھر میں اس اسکول گیا، وہاں سے جا کے میں نے اس واقعے کے بارے میں پتہ کیا، اس خاتون کا نام ملا۔ کہ اب میں نے جب اس خاتون کو تلاش کرنا شروع کیا تو ایک شہر میں بھی خاتون کو تلاش کرنا آسان نہیں۔ کہ ڈپارٹمنٹ گیا، انہوں نے جو ایڈریس دیا وہاں سے پتہ لگا وہاں کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہ بڑا مشکل کام تھا لیکن بالآخر میں نے اس خاتون کو پیدا کر لیا، اس کو تلاش کر لیا۔ خاتون کو تلاش کرنے کے بعد کہ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے کھولی، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے بلا لیا گھر میں، آیت اللہ خزلی آئے ہیں گھر میں، بٹھایا، بٹھانے کے بعد چائے پلائی، کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، اور جب تھوڑا سا ذرا ماحول مناسب ہوا تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم شہید فلانی کو جانتی ہو؟ تو کہا، اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہید؟ کہا میں بہرحال واقعہ اب میں جانتا ہوں، لیکن اب میرے لیے بات کھلنا شروع ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ پورا واقعہ اس خاندان نے، جیسا شہید نے مجھے خواب میں بتایا تھا، اس خاتون نے دہرایا۔ کہ میرا ایک عیب اس سے پتہ لگا تھا، اگر یہ مجھے آ کر بتاتا تنہائی میں، میں اپنی اصلاح کر لیتی، لیکن اس نے کیا کیا، شکایت لگائی میری، مجھے بے آبرو کر کے نکال دیا گیا، میری تنخواہ بند ہو گئی، اور میں نے اتنے تقریباً 20-25 سال نہایت سختی میں گزارا۔ کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری جتنی تنخواہ جس دن سے تم نکالی گئی ہو اسکول سے، جتنے تمہیں الاؤنس مل سکتے تھے، جتنے بونس مل سکتے تھے، جو کچھ بھی ہے، تو مجھے حساب کتاب کر کے بتاؤ، میں آج کا جو حساب ہے اس میں تمہیں 3 گنا بڑھا کر دوں گا پیسے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ تمہیں شہید کو معاف کر دو۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ کہا پھر میں نے اس سے درخواست کی، میں نے کہا تم جتنا مانگو گی میں دوں گا تمہیں، جتنا مانگو گی دوں گا، اس شہید کو معاف کر دو۔ کہنے لگی اگر میں پیسے لے بھی لوں تو مجھے یہ بتاؤ، یہ جو 25 سال میں نے بے آبرو انداز میں گزارے ہیں، یہ جو 25 سال میں نے منہ چھپاتے ہوئے گزارے ہیں، اس کا جبران کون کرے گا؟ فرمایا میں نے بہت زور لگایا، کئی گھنٹے بیٹھا رہا، بڑی منتیں کی میں نے اس خاتون۔ اس خاتون نے کہا نہیں، جب تک خدا کے حضور میں پہنچ کر اس کی شکایت نہیں لگاؤں گی، معاف نہیں کروں گی۔ ہم اپنی زندگیوں میں بعض چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، مومن کی دل آزاری، مومن کی بے آبرو، اس کو کرنا آبرو ریزی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ حتیٰ شہید کو اللہ جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا جب تک کہ اس کے لیے وہ گناہ حلال نہیں ہو جاتا. لہذا عزیزان من، دین نے یہ چاہا ہے، ہماری شریعت نے، ہمارے آئمہ نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم قیامت سے ڈریں، ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم قیامت کا خوف، قبر کا خوف، حساب کتاب کا خوف، عذاب کا خوف اپنے وجود میں رکھیں. انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جتنے بھی عقیدے ہیں، جتنا بھی عقیدہ ہے، توحید ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، اس کی جو تیار ہونے کی جگہ ہے وہ انسان کی عقل ہے. عقیدہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ عقل میں. لیکن جب تک عقل میں عقیدہ رہتا ہے اثر نہیں دکھاتا. اثر کب دکھاتا ہے؟ جب یہ عقیدہ عقل سے تیار ہونے کے بعد قلب میں وارد ہو جائے. قلب میں جب، اس بات پر غور کیجئے گا، آیا ہم ابھی تک جو اعتقادات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہ اعتقادات کہیں ایسا تو نہیں تقلیدی اعتقادات ہیں، حتیٰ عقل کے مرحلے میں بھی ہم داخل نہ ہوئے ہوں؟ تقلیدی اعتقاد وہ اعتقاد ہے جو صریحاً رد کر دیا جائے گا، یک سر رد کر دیا جائے گا. تقلیدی اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک کیوں ہے؟ کہ ابو نے بتایا تھا. پیغمبر پر ایمان کیوں رکھتے ہو؟ کہ امی نے بتایا تھا. قیامت کے بارے میں؟ کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا. بتا تو دیا لیکن اب اس کے اوپر آگے توحید یعنی کیا معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ عقیدے کو عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے عقل کے مراحل میں آ گئے ہیں. اللہ کا ایک ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر دو ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خدا کا ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر خدا نہ ہو تو کیا واقعاً خدا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا واقعاً خدا ہر معاملے میں مداخلت کرتا ہے، یا خدا نے جہان بنا کر چھوڑ دیا اب چلتا رہے گا؟ اس طرح کے بہت سارے عقیدے ہیں. خدا کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ سب سوال، ان سب کے جواب چاہیے. اگر عقلی طور پر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو اس کا مطلب آپ کا عقیدہ صحیح ہے. کہاں تک؟ عقل کے مرحلے. لیکن یہ عقل کا عقیدہ کفایت نہیں کرتا. شاید قیامت میں اللہ تعالیٰ لطف کرے اور اگر مجھے عقلی طور پر توحید سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھ سے قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے. لیکن جو حقیقتاً چیز چاہی گئی ہے وہ کیا؟ کہ یہ عقیدہ عقل کے مرحلے کو طے کرے اور قلب میں اتر آئے. اس لیے کہ توحید سے اللہ کو ایک سمجھ لینا اور ہے، قلباً اللہ کی اطاعت کرنا اور ہے. یہ جو عقل اور قلب کا فرق ہے، اس کو میں عام طور پر ایک چھوٹی سی مثال سے بیان کیا کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیے، عقیدے کا غلط ہونا یا صحیح ہونا ایک الگ بحث ہے، لیکن عقیدہ ہوتا ایسے ہی، پہلے عقل میں آتا ہے پھر کہاں جاتا ہے؟ قلب. اب میں ایک غلط عقیدے سے مثال کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عقیدہ اگر قلب میں اتر جائے تو اثر کیسے دکھاتا ہے. ایک کامن غلط عقیدہ، کامن غلط عقیدہ کیا ہے؟ جن، بھوت، چڑیل، اللہ بابا، بھو، اس طرح کا کوئی اور بھی نام رکھ لیں، ان سے ڈرنا. اجنہ ایک بالکل الگ بحث ہے، جنوں کی جو بحث ہے وہ ایک الگ ہے. یاد رکھیے گا کہ جنوں کو ہماری زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اگر جن ہماری روزمرہ کی زندگی میں مداخلت کرنے لگے تو ہماری جو زندگی ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جائے. لہذا جنوں کو ہماری زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ یہاں کوئی جن ہوگا بھی تو وہ ہماری زندگی میں مداخلت کی اس کو اجازت نہیں ہے. اب اجنہ کے بعد یہ بھوت، روح، مردے کا زندہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہم ٹی وی میں دیکھ کے اور فلموں میں دیکھ دیکھ کے اور کہانیوں میں سن سن کے اب ڈرنے لگے ہیں، بچوں کو بچپن سے ڈرا دیا جاتا ہے. ہم بچے کو کس لیے ڈراتے ہیں؟ اپنی آسانی کے لیے. بچہ ضد کر رہا ہے، سو نہیں رہا، کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک غلط چیز سے ڈرانا شروع کر دیا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیا کیا، ایک غلط عقیدے کو بچے کے ذہن میں پیدا کرنے کے بعد اس پر تاکید کرتے ہوئے ہم نے اس کے قلب میں اتار دیا. اب جب یہ قلب میں اتر جاتا ہے تو انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھوت، چڑیل، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تنہائی میں رہنے سے ڈرتا ہے، اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے. بچے اس گھر میں جانے سے ڈرتے ہیں جس میں کوئی موت ہو جائے. کیوں بھائی؟ کہ یہاں روحیں آتی ہیں. او بابا، روحیں ایسے نہیں آتی کیا کہ تم سے ملاقات کر کے جائیں، تمہیں ڈرا کے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسی چیز پائی نہیں جاتی. کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں ڈرتے ہیں؟ اچھا، اب میں بڑا آدمی ہو گیا، عالم بن گیا، میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا لگا ایسی کوئی شے نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے، کوئی شے انسان کے اوپر نقصان پہنچانے والی نہیں ہے سوائے اللہ کے ساتھ. انسان اشرف مخلوقات ہے، اس کو اللہ نے اشرف بنایا ہے. کسی کو اللہ نے، کسی کو انسان کے اوپر تسلط نہیں دیا، حتیٰ شیطان کا انسان پر کوئی تسلط نہیں. شیطان کا کوئی تسلط نہیں. شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. شیطان صرف یہ کرتا ہے، ہمارے وسوسے کے ذریعے سے ایک غلط فکر ہمارے اندر ڈالتا ہے، اس کے علاوہ شیطان کا ہمارے اوپر کوئی تسلط نہیں. تو جب ان کا میرے اوپر کوئی تسلط نہیں ہے، اچھا کتنے لوگ ہیں جو آج تک چڑیل سے ملو، جن بھوت سے ملو، جنہوں نے واقعی کسی جن کو، کسی مردے کو اٹھا ہوا دیکھا ہو، ہاتھ کھڑا کر کے دکھا دو مجھے. کوئی بھی نہیں. اب میں کتابوں میں پڑھ لیا، مجھے معلوم ہو گیا، میں نے تحقیق کر لی، ریسرچ کر لی، یقین آ گیا مجھے کہ اس طرح کی کوئی شے نہیں ہوتی. لیکن جب عقیدہ قلب میں اترا ہوا ہو تو اثر کیسے دکھاتا ہے؟ اب مجھے یقین آ گیا کہ چڑیل نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، بھوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن مجھ سے کوئی کہہ دے قبلہ رات کو اندھیرے میں قبرستان میں چکر لگا کر آ جائیں، وہ سچی بات یہ کہ مولانا صاحب بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ مولانا کو بھی بچپن میں کسی نے ڈرایا تھا. اور اگر چلے بھی جائیں بہادر بن کے اور کہیں قبرستان کے اندر کوئی چیز ہل گئی، کوئی آواز آ گئی، تو پتہ لگا اگلے دن مولانا صاحب کی ہی فاتحہ. کیوں؟ آپ سمجھ میں آئے آپ کو عقیدہ؟ متوجہ ہوئے آپ؟ یہ ہے عقیدہ. جب عقیدہ قلب میں اترتا ہے اس طریقے سے اثر دکھاتا ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اندیکھے خدا کو کیسے مان لیں، اندیکھے نبی کو کیسے مان لیں، اندیکھے امام کو کیسے مان لیں، جو قیامت ہم نے دیکھی نہیں اس کو کیسے مان لیں، اس پر کیسے ایمان لے آئے. میں پوچھتا ہوں، آپ نے چڑیل دیکھی، بھوت دیکھا، روح دیکھی، تو پھر کیسے ایمان لے آئے؟ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے جو آپ رات کو تنہائی میں جانے سے ڈر رہے ہیں، اپنی خلوتوں میں اس سے ڈر رہے ہیں؟ بس جس طرح سے ان سے ڈرا جا سکتا ہے عزیزان من، اسی طرح سے خدا کے عذاب سے بھی ڈرا جا سکتا ہے. کب؟ جب یہ عذاب کا عقیدہ میری عقل سے ہو کر میرے قلب میں اتر جائے. اب اگر میں نے اپنے بچے کو بچپن سے اس بات سے ڈرایا ہو کہ بیٹے تو جھوٹ بولے گا تو اللہ تجھے شدید عذاب میں مبتلا کرے گا، کب ہوگا؟ جب مجھے خود بھی اس پر یقین ہوگا، جب میں خود بھی عذاب کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تب ہوگا نا. کیا ہوتا ہے؟ بڑے جب ڈرتے ہیں، یاد رکھیے گا،
بچوں کو یہ عقیدہ کون پہنچاتا ہے؟ بڑوں کا خوف. جب بڑا کہیں گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بچہ شکل دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کسی بھوت سے ڈر گیا. اب بچے کو بھوت نظر نہیں آتا، بڑے کا ڈرا ہوا چہرہ نظر آتا ہے. اس چہرے سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید کچھ ہے، پھر وہ خوف اس کے قلب میں چلا جاتا ہے. اب اگر میں اللہ کے عذاب کے خوف سے اسی طرح سے لرزنے لگوں گا تو میرا بچہ سمجھے گا کہ خدا کا کوئی خوف ہوتا ہے، تب اس کے عقیدے میں آئے گا، تب اس کو سمجھ میں آئے گا. اب جب میں اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہوں، اللہ کے عذاب کا مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو جب میرا عقیدہ نہیں ہے میں اپنے بچے کو کیسے دلاؤں گا؟ یاد رکھیے، یہ جو ہم ترتیب پڑھتے ہیں عقائد کی، توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ ان کی اہمیت کے اعتبار سے ہے. سب سے اہم عقیدہ توحید کا ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر قیامت ہے. لیکن تربیت کے نظام میں الٹ ہے. جب تک قیامت کا اور عذاب الہی کا خوف دل میں نہیں بیٹھتا، انسان ترک محرمات کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. جو محرمات ترک نہیں کر سکتا وہ امامت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، جو امامت کو نہ سمجھے اس کو نبی کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جس کو نبی اور امام سمجھ میں نہ آئے ہو اسے توحید کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. لہذا جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے، مجھے اپنے بچے کو اگر ڈرانا ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں گا. کب ڈراؤں گا؟ جب مجھے اپنے میرے وجود میں خوف ہوگا، جب میں کسی گناہ کے بعد لرستا ہوا دکھائی دوں گا تب میرے بچے کو سمجھ میں آئے گا. میں عذاب کے خوف سے جب اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں گا تب میرے بچے کو نظر آئے گا. جب میں تنہائی میں بھی گناہ سے پرہیز کروں گا تب میرے بچے کو سمجھ میں آئے گا. یہ ہے عقیدے کا سفر. لہذا اب اگر کسی قلب میں واقعا قیامت کا خوف اتر جائے تو وہ عذاب الہی سے ویسے ہی ڈرتا ہے جیسے ہم ابھی عذاب دیکھا نہیں ہے. لیکن اگر صحیح معنی میں اس عقیدے پر کام کیا جائے تو یہ بالکل اسی طرح سے کام کر سکتا ہے جیسے انسان بھوتوں اور چڑیلوں سے ڈرتا ہے. خالی گھر ہے، اسے پتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، نام رکھ دیں اس کا ہانٹڈ، مشہور کر دیں گے اس میں چڑیلیں اور بھوت ہیں. آپ خود مشہور کریں گے، ایک مہینے بعد آپ خود نہیں جا سکیں گے، فضا قائم ہو جائے گی، ہر آدمی اس کے بارے میں بات کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک خوف کی فضا قائم ہو جائے گی. اگر ہم عذاب الہی کے بارے میں اسی طرح سے فضا قائم کریں گے تو ہمارے بچوں کے دلوں میں خوف الہی آئے گا. اور واحد شے جو انسان کو محرمات سے روک سکتی ہے حتیٰ تنہائی میں، وہ خوف الہی، عذاب کا خوف. جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک انسان محرمات سے پرہیز نہیں کر سکتا. جب تک محرمات سے پرہیز نہیں کرے گا عقائد کا اگلا مرحلہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا. بس یہ جتنے بھی مراحل جن کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، عزیزان من ایسا نہیں ہے، آئمہ نے بیان کیا ہے. آئمہ کی صداقت سب سے بڑی دلیل ہے. انسان کا برزخ میں کوئی اللہ ہو سکتا ہے اپنے حقوق معاف کر دے، لیکن کسی بھی مرحلے میں حقوق الناس معاف نہیں. حتی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ مرحلے کیوں ہوتے ہیں، موت سخت کیوں ہوتی ہے انسان کی کبھی کبھار؟ اچھا، موت کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلا جاؤں، کچھ غلط کانسیپٹ جو ہمارے سوسائٹی میں عام طور پر پائے جاتے ہیں. ہمیں جو مردے پر گزر رہی ہے، یاد رکھیے گا، جو مردے پر گزر رہی ہے اسے میں جو باہر کھڑا ہوا ہے دیکھ کر کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. لہذا مردوں کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں مت کیا کریں کہ جی فلاں کا دم بڑی مشکل سے نکلا، فلاں کا دم بڑی آسانی سے نکلا، فلاں تو یوں ہوا کے جھونکے کی طرح سے چلا گیا، فلاں ایسے ہو گیا. ان سے پرہیز کیا کریں، کاملاً پرہیز. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، یہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی تکلیف گزر رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن بطور کل جو آئمہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے اگر ضروری ہو تو قبر میں اترنے سے پہلے اللہ جو نزا کا عالم ہے اس کی تکلیف کے ذریعے سے اسے پاک کرتا ہے، کیونکہ نزا کی تکلیف اپنے وجود کے اندر خود ایک عذاب ہے. یہ جو عذاب ہے حتیٰ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. کسی نے سوال کیا مولا عذاب، امام نے فرمایا ملک الموت کافر کے لیے، گناہگار کے لیے جس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ وہ شکل خود ایک عذاب ہے، اس کو دیکھ لینا خود ایک مستقل عذاب ہے. یہ ہے عذاب، یہ ہے وہ چیز جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. لہذا حقوق الناس، اب 40 دن کی فرصت اللہ نے دی ہمیں کہ اس 40 دن کے اندر اندر اپنے مردوں کو ان کا حساب کتاب نمٹا لو. لہذا اب یہ ایک ایسی شے ہے جس سے کوئی بھی بشر فارغ البال نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے نہ جائے. لیکن ان چیزوں کی رعایت کرنا سیکھیں. یہ ہمارے ہاں جو کچھ غلط رسومات ہیں، کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو بیچارہ مردے سے زیادہ مہمانوں کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گزر جانے والے کے حساب کتاب کو کلیئر کرے اور اس کے حوالے سے کچھ سوچے. پتہ لگتا ہے 40ویں تک بیچارے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہونا کیا چاہیے؟ جہاں موت ہو جائے وہاں ہمیں اپنے گھر سے پکا کر لے جانا چاہیے کہ بھائی تمہارے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، موت ہوئی ہے تمہارے ہاں، تو تم کہاں کھانے پکانے کے چکر میں پڑو گے، ہم لے کر آتے ہیں. اہل محلہ رشتہ داروں کو چاہیے کہ جو باقی غیر مہمان ہیں ان کے لیے وہ انتظام کرے تاکہ جو موت کا گھر ہے وہ اپنے مردے کے لیے اطمینان سے رو سکے، اس کے بارے میں کچھ سوچ سکے. اہم ترین واجبات میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، خمس ہے، حج ہے، ان کا انتظام کیجیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے. اچھا یہ مت سمجھے، مثلا ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے آغا صاحب ہمارے ابا نے 60 سال کی عمر کی لیکن ماشاءاللہ کبھی نماز نہیں پڑھی، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم اپنے والد کی نماز پڑھا بھی دیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اب روایات میں یہ ہیں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. علماء نے بھی، فقہاء نے بھی کہا ہے کہ وہ شخص جو واجبات کی رعایت نہ کرتا ہو اگر اس کے بچے چھوڑ بھی دیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن والدین کا اولاد کی گردن پر حق ہے. اب وہ حق جو میری گردن پر ہے کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. اس حق کی رعایت کرتے ہوئے اگر میں اپنے باپ کی خدمت، یہ بھی خدمت ہے نا، جس طرح سے دنیا میں ماں باپ کی خدمت خدمت ہے، اسی طرح سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے واجبات کا اور محرمات کے حوالے سے اس کی ادائیگی، یہ بھی خدمت ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے والدین کی خدمت میں وہ کمالات پنہان رکھے ہوئے ہیں، وہ کمالات چھپا کر رکھے ہوئے ہیں جو کسی اور شے میں نہیں. میرے پاس آج فرصت نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کر دوں، ایک بات کہہ دوں اور گفتگو تمام کروں. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں علماء کے بارے میں یہ واقعات ملتے ہیں. لیکن آیت اللہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے بارے میں بھی اور آیت اللہ بہجت رضوان اللہ، اپنے زمانے کا عارف فقیہ. آیت اللہ بہجت کے بارے میں ملتا ہے کہ میں نجف میں درس خارج میں داخل ہو چکا، میرے درس خارج کی بحثیں شروع ہو گئی، اجتہاد کی بحثیں میں پڑھ رہا ہوں. کہا یہاں میرے والد صاحب کا خط آ گیا، خط آیا کہا بھائی کچھ ہمارے مالی نقصانات ہو گئے ہیں اور کچھ مسائل چل رہے ہیں، تم واپس آ جاؤ، تمہاری ضرورت. کہا مجھے احساس ہوا کہ گھر میں پریشانی چل رہی ہے، میں نے درس باہر چھٹی لی اور میں گھر پہنچا. گاؤں پہنچا تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اس طرح سے مسائل ہو گئے اور ہمارا بیل مر گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کاشتکاری کو نقصان پہنچا ہے، اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم بیل خرید سکیں اور کاشتکاری بھی کرنی ہے. فرمایا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا بھائی ہمیں بندے کی ضرورت ہے، بندہ ہم ہائر نہیں کر سکتے، تو کھیتوں میں کام کرنا ہے، بیل کی جگہ ہل چلانا ہے۔ کون ہے یہ جو درس خارج اجتہاد کی بحثیں کر رہا ہے؟ والد صاحب کیا کام لے رہے ہیں؟ بیل کی جگہ ہل چلوانے کو کہہ رہا ہے۔ کہا دو سال میں اپنے گھر میں رہا والد صاحب کے ساتھ، دو سال تک میں ساری بحثیں چھوڑ کر، اجتہاد کی، فقہ کی، اصول کی، ساری بحثیں چھوڑ کر میں نے دو سال اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا، اور الحمدللہ اللہ نے برکت دی، کھیتی اچھی ہوئی، اتنے پیسے آ گئے کہ پھر بیل خریدا جا سکے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا بس اب تم جا سکتے، میرے جیسا کوئی نکما انسان ہو تو وہ تو آتے ہی ابا سے یہی کہے گا کہ قبلہ اجتہاد پڑھنے والے آدمی کو، اصول و فقہ پڑھنے والے آدمی کو کس کام میں لگا رہے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اس دو سال کی خدمت نے علم کے اور عرفان کے جو دروازے میرے اوپر کھولے، اگر میں ساری زندگی پڑھتا رہتا میرے اوپر وہ دروازے نہ کھولتے۔ بس ایک آخری بات کہوں اور زحمتوں کو تمام، یاد رکھیے گا، بدترین گناہ، بدترین گناہ، بدترین گناہ کی مغفرت والدین کی خدمت میں پوچھنا، بدترین گناہ۔ اب میں بیان کے مرحلے میں نہیں ہوں ورنہ بیان کرتا تفصیل سے، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں، بدترین گناہ کی مغفرت کس میں ہے؟ والدین کی خدمت میں۔ کب والدین مر گئے ہیں، کہا جاؤ قبر پر، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کے واجبات کو، ان کے محرمات کو، اور اگر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی ظلم کیا ہے، رد مظالم، یہ بھی خدمت ہے والدین۔ کہا قبر نہیں معلوم، کہا نشان لگا کر فاتحہ پڑھو۔ والدین کی خدمت اس طریقے سے انسان کو نجات دلا سکتی ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا جن کے والدین ہیں وہ بھی قدر کریں، جن کے نہیں ہیں، مانا یہ نہیں ہے کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب سلسلہ خدمت بند ہو گیا، نہیں، سلسلہ خدمت جاری ہے۔ جانے والے کی خدمت کی جا سکتی ہے، جو شے قبر میں سب سے زیادہ کام آنی ہے وہ آپ کی، لوگوں کی ہوئی وہ خدمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی خدمتیں، کسی کا چھوٹا سا کام کر دیا، کسی کی چھوٹی سی مشکل حل کرا دی، کسی بچے کی شادی میں مدد کر دی، کسی بچے کے اسکول کی فیس دے دی، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیا، چھوٹی چھوٹی، اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے بچے کو کاپی پینسل دلا دی، کھیل کا ایک چھوٹا سا کھلونا دلا دیا، اور اس میں بھی اپنے اقربا۔ یاد رکھیے گا، بدترین عذاب کی جو چیز باعث بنتی ہے وہ قطع رحم ہے، اپنے عزیزوں سے رابطے کو منقطع کرنا، کبھی کبھی کسی صورت میں بھی، کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم ہر کس مت ہو جائے، اس لیے کہ یہی رشتہ دار اگر انسان غور کرے سب سے بڑا وسیلہ ہوتا۔ خود کربلا نظر آتا ہے نا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے لیے آغاز کر رہے ہیں تو سارے رشتہ دار ساتھ ہیں، رشتے نبھانے نہیں آئے، ہم جانتے ہیں یہ لوگ رشتے نبھانے نہیں آئے ہیں، یہ امام کی اطاعت میں جا رہے ہیں، لیکن جوان سال بھائیوں کا ساتھ ہونا انسان کی کمر کو مضبوط کرتا ہے، جوان بیٹوں کا ساتھ ہونا انسان کے قلب کی قوت بنتا ہے، زینب جیسی بہن کا ساتھ ہونا انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ لہذا یہ جو امام حسین کربلا میں مختلف افراد کے لیے مختلف جملے ادا کر رہے ہیں ان کی شہادت پر، علماء فرماتے ہیں یہ عواطف نہیں ہیں، یہ انسان کی محبت کا جو اثر ہوتا ہے، امام اس محبت میں آ کر نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ لوگ امامت کے لیے ایسے تھے۔ لہذا جب جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، امام کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی الدنیا بعدک العفا، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہو جائے۔ علی اکبر امامت کے لیے ایسے تھے کہ جب علی اکبر چلے جائیں تو امامت کے لیے دنیا خاک ہو جائے۔ یہ جو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرما رہے ہیں، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹی ہے، تو جناب عباس امامت کے لیے کمر کا درجہ رکھتے تھے۔ لہذا روایات ملتی ہیں، مقاتل کو جا کر دیکھیے، کسی کے لیے امام یہ جملہ نہیں، یعنی میری کمر ٹوٹ گئی کیوں کہہ رہے امام؟ جب تک جناب عباس، حالانکہ جناب علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، جناب قاسم شہید ہو چکے ہیں، سارے انصار شہید ہو گئے ہیں، جناب عباس کے باقی بھائی شہید ہو گئے ہیں، حبیب مسلم جیسے دوست شہید ہو گئے ہیں، اتنی شہادتوں کے باوجود اگر امامت کی کمر رکی ہوئی ہے تو عباس باقی ہے، اہل حرم کو آس باقی ہے، اس لیے کہ عباس باقی ہے، لیکن پورا لشکر شہید ہو چکا ہے۔ آ کر امام کے حضور میں کہا، مولا اب مجھے اذن جہاد عطا کر دو۔ کہا، عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو، فنظر الی یمینا و شمالا، میرے مولا نے یمین و شمال کی جانب دیکھ کر دائیں بائیں داغ کر پوچھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار؟ کہا، عباس تم سے آسرا ہے ہمیں، سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے بچوں کی الاتش کی آواز ہو رہی تھی، جناب سکینہ کو طلب کیا، سوکھا ہوا مشکیزہ طلب کیا، مشکیزے کو عالم سے باندھا، جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا، جب اس عالم میں امام کے پاس پہنچے، کہا جاؤ عباس پانی کی کوئی سبیل کرو۔ مقاتل نے لکھا ہے، جری پانی کا حکم ملنے پر تلوار لے کر نہیں گیا ہے، نیزے سے حملہ کیا، نیزے سے عباس نے ایسا حملہ کیا کہ فرات کے گھاٹ کو آزاد کرا لیا۔ جب فرات کا گھاٹ آزاد کرا دیا، میرے مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے کو ترائی میں اتارا، مشک کے دہانے کو پر کیا، میں نہیں جانتا، لیکن روایات میں سب نے لکھا ہے کہ جب مشک کے دہانے کو پر کر دیا، ایک چلو عباس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے اقدس کے نزدیک لا کر وہی چلو پانی دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا مولا کیا کر رہا ہے، لیکن روایات میں لکھا ہے، امیر المومنین کی ایک وصیت ہے حضرت عباس کو، عباس کربلا میں وہ دن آئے گا جب حسین پیاسا ہوگا، عباس اگر دریا تک پہنچ جا تو اپنے بھائی کی پیاس کا احساس رکھنا، شاید اپنے بابا کو یاد کیا ہو، کہا ہو بابا دیکھو عباس پانی میں موجود ہے، لیکن جب تک آقا پیاسا ہے غلام پانی نہیں پیے گا۔ مشک کو بھر لیا، بھر کر پلٹے ہیں۔ بعض مقاتل نے لکھا کہ میرے مولا نے نخلستان کے رستے کو اختیار کیا، لیکن نخلستان کا راستہ میرے مولا پر بھاری پڑ گیا، اس لیے کہ دشمن درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر جناب عباس پر حملے کر رہا ہے، کہیں سے تیر لگ رہا ہے، کہیں سے تلوار، لیکن میرے مولا کا سفر جاری ہے۔ اتنے میں کسی نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا، میرے مولا کا ایک بازو قطع ہو گیا، ارے دائیں بازو کا کٹنا تھا، نیزہ چھوڑ دیا، علم و مشکیزے کو بائیں بازو میں تھام لیا۔ اب جناب عباس صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مشک بھری ہوئی ہے خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، وہاں دشمنوں نے آواز لگائی, خبردار پانی مشق کا پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے. دوسرا وار ہوا, میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلب ہو گیا, اب علم بھی چھوڑ دیا. میرے مولا نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو مشق کے اوپر جھکا دیا. راوی کہتے ہیں اس کے بعد اتنے تیر چلے ہیں, آ آ کر جناب عباس کی پشت میں پیوست ہوتے رہے. کہا دور سے صرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے, جناب عباس کا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن ابھی بھی جناب عباس خیمے کی سمت جانا چاہتے ہیں. اتنے میں ایک ملعون کا تیر آیا, مشکیزے کو چھید دیا, مشک سے پانی بہنا تھا. جناب عباس نے خیمے کی طرف آنے کی کوشش کو ترک کر دیا, گویا میرا مولا اب خیمے میں جانا ہی نہیں چاہتا. اتنے میں ایک گرز آ کر پیشانی مبارک پر لگا, ارے میرا مولا اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. ایک مرتبہ جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوئے. بازادارو, گرتا ہوا انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, ارے جس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے میرا مولا, ارے زمین پر اس طرح سے گرا, پشت کے سارے تیر جناب عباس کے بدن سے آر پار ہو گئے. آواز لگائی, علیک من السلام یا ابا عبداللہ, ارے میدان سے اس آواز کا آنا تھا. حسین نے قبر کو تھام لیا, ایک مرتبہ کہا انا انکسر زہری, ارے اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی.
الا ولعنة الله على القبر. وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب بار الى ہمارے متصل عبادت کرتے بارگاہ منظور فرما. ارے الہ اس سلسلے کا جو بھی ثواب ہے اس کو بالخصوص سید وقار حسین زیدی ابن سید ناظم حسین زیدی, حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کو ایصال فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد ان تمام مرحومین اور خصوصاً سید وقار کے جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں, بحق سید و شہداء ان کو معاف فرما. بار الہ ہم سب کو سیرت آئمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ وارث قرآن, وارث اہل بیت, منتقم حقیقی کربلا, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بار الہ ہمارے جتنے مریض ہیں, خصوصاً میری والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے بالخصوص, اور جتنے بھی حاضرین کے مریض ہیں, بار الہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ بحق محمد وال محمد جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں, بار الہ سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. مومنین جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں, خصوصاً یمن میں اور شام میں, بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما. بار الہ بحق محمد وال محمد دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتیں, تکفیری اور استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق محمد وال محمد تمام علماء مراجع عظام, بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد وال محمد ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست سے سید وقار حسین زیدی ابن سید ناظم حسین زیدی اپنے تمام مرحومین و شہدائے ملت جعفریہ کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم.